عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تمام قوم و نسل کی شراکت اور تعاون سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے میں میزبان جاپانی ٹیم کو شکست دے کر ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انتظامات پر وہ مطمئن تھے، لیکن جمعے کو تھریٹ الرٹ کا علم ہوا اور اچانک حالات بدلنے پر واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے والے چھ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے گا۔ اور آسٹریلوی شہریوں نے مظاہرہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ آسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں تمام قوم و نسل کی شراکت اور تعاون سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر افغانستان کے بارے میں انجام پانے والے مذاکرات کے سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات کے نتائج کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس دورے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے مختلف ممالک کے اعلی رہنماؤں اور حکام سے افغانستان کے بارے میں مذاکرات انجام دیے، اور یہ موضوع تاجکستان اجلاس کا ایک اہم محور تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی وزیر خارجہ کے دورے نیو یارک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر خارجہ اپنے آئندہ دورے نیو یارک کے موقع پر گروپ 4+1 کے ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے گروپ 4+1 کے اجلاس کے انعقاد کی خبر کے صحیح ہونے اور اس کی نوعیت و کیفیت کے بارے میں ہونے والے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اجلاس مذاکرات کی راہ میں مفید و نتیجہ خیز ہوگا یا نہیں، اور اگر مفید ثابت ہوا تو ہم کوئی فیصلہ ضرور کریں گے، تاہم اس وقت اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کے دورے نیو یارک کے پروگرام کے بارے میں کہا کہ اب تک اس دورے کے بارے میں مختلف بر اعظموں اور علاقے کے ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ تقریباً 45 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی سمجھوتے میں رخنہ اندازی اور رکاوٹوں کا ذکر کرتے رکاوٹوں کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو عمل درآمد کے مرحلے میں خود سرانہ رویے کو ترک کر کے انسانیت دشمن پابندیاں ختم کرنی چاہیے۔ ایران کی والی بال ٹیم نے ایک سنسنی خیز مقابلے میں میزبان جاپانی ٹیم کو شکست دے کر ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی قومی والی بال ٹیم آج دفاعی چیمپئن جاپان کے مقابلے میں میدان میں اتری اور سخت ترین مقابلے کے بعد آخرکار حریف ٹیم کو پچھاڑ دیا اور والی بال میں ایک بار پھر ایشیا کی فاتح ٹیم بن گئی۔ ایران نے دفاعی چیمپئن جاپان کو سیدھے 3 سیٹوں میں 27-25، 25-22 اور 31-29 سے شکست دے دی۔ جاپان میں منعقدہ ایشین والی بال چیمپئن شپ میں ایرانی ٹیم کی یہ لگاتار 7ویں کامیابی تھی۔ ایران کی ٹیم پورے ٹورنامنٹ کے دوران ایک میچ بھی نہیں ہاری۔ ایران نے چین، پاکستان، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا کے خلاف کھیلے گئے تمام میچ 3-0 سے جیتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انتظامات پر وہ مطمئن تھے، لیکن جمعے کو تھریٹ الرٹ کا علم ہوا اور اچانک حالات بدلنے پر واپسی کا فیصلہ کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے اسلام آباد سے دبئی پہنچنے پر اپنے بیان میں کہا کہ ان کی ٹیم پاکستان میں سیکورٹی انتظامات سے مطمئن تھی، اسی بنا پر نیوزی لینڈ کی ٹیم وہاں بھیجی گئی تھی، لیکن جمعے کو تھریٹ کا علم ہوا جس کی تفصیلات شیئر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم کی نیوزی لینڈ کی وزیراعظم سے ٹیلی فونی گفتگو کے باوجود حکام کی مشاورت سے ٹیم واپس آ گئی۔ ہفتے کو نیوزی لینڈ کی ٹیم یک طرفہ طور پر سیریز منسوخ کر کے اسلام آباد سے دبئی کے راستے نیوزی لینڈ واپس ہو گئی۔ جمعے کو راولپنڈی میں دونوں ملکوں کی ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے میچ کھیلا جانے والا تھا، لیکن کھیل سے کچھ گھنٹے پہلے ہی نیوزی لینڈ نے دورہ منسوخ کر دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے معاملے کو آئی سی سی میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اس فیصلے پر پاکستان میں شائقین اور کھلاڑیوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی چھت پر طالبان کا جھنڈا لہرائے جانے کے خلاف مدرسے کے سربراہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں جامعہ حفصہ کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لہرانے کے بعد مدرسے کے محتمم عبدالعزیز، ان کے ساتھیوں اور طلبہ و طالبات کے خلاف انسداد دہشت گردی اور پاکستان پینل کوڈ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی پولیس اور انتظامیہ کے افسران نے تصدیق کی ہے کہ مدرسے کی چھت پر افغان طالبان کے جھنڈے لگنے کے بعد مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس افسران کا کہنا تھا کہ مدرسے کے محتمم مولانا عبدالعزیز نے کھلے عام افغان طالبان کا نام استعمال کر کے پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری میں اضافہ ہماری ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف جنرل اسٹاف تقرری کی تقریب کے موقع پر ہمارے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع جنرل آشتیانی کا کہنا تھا کہ دفاعی طاقت اور دفاعی سفارتکاری کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتی ہیں اور ان کی آمادگی میں مزید اضافہ کرتے رہیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے شمالی عراق میں انقلاب مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ تہران میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل محمد باقری نے شمالی عراق اور عراقی کردستان میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے آپریشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عراق اور کردستان علاقے کے حکام کو ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ جنرل باقری نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ علاقے میں اپنے فوجی اڈے ختم کر دے، کیونکہ ان اڈوں کو ایران مخالف سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے واضح کیا کہ انقلاب مخالف مسلح عناصر کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ عراق سے امریکی فوجیوں کا بتدریج انخلا شروع ہو گیا ہے۔ العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجیوں نے آج سے عین الاسد اور دیگر فوجی اڈوں سے بتدریج انخلا شروع کر دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق عراق کے مشترکہ ڈپٹی آپریشنل کمانڈر عبدالامیر الشمری اور ان کے امریکی ہم منصب اور عزم سخت نامی آپریشن کے کمانڈر جان برنان کے درمیان ستمبر کے آخر تک عین الاسد اور اربیل فوجی چھاونیوں میں امریکی جنگی فوجی دستوں کی تعداد کم کرنے کے سلسلے میں ایک اجلاس میں اتفاق رائے ہوا ہے۔ بغداد اور واشنگٹن نے اسٹریٹجک مذاکرات کے تیسرے دور کے مذاکرات میں 31 دسمبر سن 2021 تک عراق سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے کے بارے میں سمجھوتا کیا تھا۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ الکاظمی نے اپنے حالیہ دورے امریکہ میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں مختلف مسائل پر گفتگو کی تھی، اور رواں سال کے اختتام تک عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کی ضرورت پر تاکید کی تھی۔ عراقی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ قبائلی فورس الحشد العشائری نے صوبہ نینوا میں داعش کے دہشت گردانہ حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ ایک عراقی سیکورٹی ذریعے نے بتایا کہ قبائلی جوانوں پر مشتمل الحشد العشائری فورس نے شمالی عراق کے مخمور علاقے کے قریب سیکورٹی اور فوجی مقامات پر داعش کے حملے کو پسپا کرتے ہوئے دہشت گردوں کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ گزشتہ منگل کو عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے جنوبی بغداد میں زائرین عربعین حسینی پر داعش کے حملے کی سازش کو ناکام بنا دیا تھا۔ الحشد الشعبی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ عوامی رضاکار فورس نے ایک کامیاب آپریشن انجام دیتے ہوئے جنوبی بغداد میں زائرین حسینی پر دہشت گردانہ حملے کی سازش ناکام بنا دی ہے۔ فلسطینی جہادی تنظیموں نے صہیونی جیل سے فرار ہونے والے دو دیگر فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی ہر ممکن طریقے سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرا لیا جائے گا۔ تحریک جہاد اسلامی نے جلبو جیل سے فرار ہونے والے 6 فلسطینی قیدیوں کی صہیونیوں کے ہاتھوں دوبارہ گرفتاری کے بعد اعلان کیا ہے کہ صہیونی جیل کے حکام جلد ہی ان بہادر فلسطینی قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تحریک جہاد اسلامی کے رہنما شیخ خضر عدنان نے بتایا کہ جنین کی ہائی سیکورٹی کی حامل جلبو جیل سے اپنی جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی دوبارہ گرفتاری سے اس جیل سے آزادی کی کارروائی میں غاصبوں کی ناکامی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جہاد اسلامی کے رہنما نے زور دے کر کہا کہ جو غاصب کو شکست سے دوچار کر کے آزاد ہوتا ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ اسے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، لہذا وہ اس سے زیادہ بڑی چیز کے لیے تیاری کرتا ہے۔ خضر عدنان نے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ قیدیوں، بالخصوص ان قیدیوں کی جو انفرادی سیل میں ہیں اور جنہیں بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یا جو بھوک ہڑتال پر ہیں، حمایت جاری رکھیں۔ آسٹریلوی شہریوں نے مظاہرہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ آسٹریلوی حکومت کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاہدے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مظاہرے میں شریک آسٹریلوی باشندے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ایٹمی آبدوزوں اور دیگر ہتھیاروں کی تیاری کا معاہدہ منسوخ کیے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہ مظاہرے ایسے وقت میں ہوئے جب بدھ کے روز سے 3 ملکوں، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے نئے سیکورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے ایک بڑے منصوبے کے تحت اول ذکر 2 ممالک ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا منتقل کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور ان کی کابینہ کے بعض ارکان نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ایٹمی آبدوزوں کی تیاری کے منصوبے کے پیش نظر ہمیں فرانس سے روایتی جنگی آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور ہم اسے آگے بڑھانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ادھر فرانس کی وزارت خارجہ نے حکومت آسٹریلیا کی جانب سے آبدوزوں کی خریداری کے معاہدے کے یک طرفہ طور پر منسوخ کیے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیمبرا کا یہ اقدام فرانس آسٹریلیا تعاون کے 2 طرفہ سمجھوتے کی روح کے منافی ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے آسٹریلیا کے اس اقدام کو پیرس کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ترکی نے شام کے خلاف اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ملک کے کئی شمالی شہروں پر گولہ باری کی ہے۔ شامی ذرائع سے موصول رپورٹوں کے مطابق ترکی کے فوجیوں اور ان سے وابستہ نیم فوجیوں نے شمالی شام کے شہر تلے تمر اور اطراف کے دیہاتوں پر گولہ باری کی ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ ترک فوجیوں اور ان سے وابستہ جنگجوؤں نے حسکہ کے مضافاتی شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ اور اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، امریکی پابندیوں کے بارے میں اقوام متحدہ نے جو بیان دیا ہے، اس بیان پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے گزشتہ دن انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے یونائیٹڈ نیشن کی، اس میں امریکہ کی یک طرفہ پابندیوں کو باقاعدہ غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اور یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ ایک عالمی ادارہ اور عالمی ادارے کے اندر بھی جو ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے، اس ادارے نے بڑی وضاحت کے ساتھ امریکہ کے اس اقدام کو، کہ جن کو سینکشنز یا پابندیاں یا اقتصادی محاصرہ یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی ملک کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے جو اس طرح کی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یونائٹڈ نیشن نے اس کو باقاعدہ ایک غیر قانونی عمل قرار دیا ہے۔ اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اگرچہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس کی تائید ایک بہت اہم امر ہے، لیکن اگر عام انسانی بنیادوں پہ اس کو دیکھا جائے اور سفارتی لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھا جائے، یا اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اس کے اندر اس چیز کو اگر دیکھا جائے، تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے اختلافات کی بنیاد پہ یا کسی ایسے ملک کو کہ جو اس کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتا، اس پر بے جا پابندیاں عائد کر دے۔ اس وقت امریکہ کی طرف سے کئی ممالک کے خلاف جو ہیں وہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ اس میں روس بھی شامل ہے، چین بھی شامل ہے، وینزویلا ہے، شمالی افریقہ ہے، اور بالخصوص اگر اس میں نام دیا جائے تو اسلامی جمہوریہ ایران کا نام سر فہرست ہے۔ اور آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں اور امریکی وزارت فائنانس کی طرف سے رپورٹس آتی ہیں، جی آج فلاں پہ پابندی لگا دی ہے، یعنی افراد پہ پابندی لگانا، ایران کے اداروں پر پابندی لگانا، ایران کے تجارتی جو کمپنیز ہیں ان پہ پابندی لگانا، یعنی ایران کے عنوان سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہر روز صبح اٹھ کے ان کی جو وزارت خزانہ ہے وہ کوئی نہ کوئی بیانیہ جاری کرتی ہے کہ جس میں کسی فرد، ادارے یا کسی تاجر کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ عائد پابندیوں کو امریکہ بظاہر یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا قانونی حق ہے، اور اس عنوان سے ایک سیزر لا کے طور پہ بھی ایک انہوں نے امریکن ایک لا یکم جون 2020 کو غالباً یہ لا منظور کیا تھا، یہ قانون سازی کی تھی انہوں نے، اس پہ اس کے پیچھے تو بنیادی طور پہ شام پہ پابندیاں لگانے تھا، شام پہ، شام کے حکام کے خلاف، شام کے اہم تجار کے خلاف اور شام کے لیے کام کرنے والی کمپنیوں کے خلاف وہ ایک پابندی لگانی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سیزر لا کے نام سے قانون بھی پاس کیا تھا۔ لیکن مسئلہ صرف شام کا نہیں ہے یا صرف سیزر لا کا نہیں ہے، امریکی رویوں کا ہے، امریکی جو ماہیت ہے اور وہ جس انداز سے عالمی سطح پہ ایک یونی پولر سسٹم اور ایک قطبی نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو بھی اقدامات کرتے ہیں اس کا نتیجہ اسی صورت میں سامنے آتا ہے. اب بنیادی طور پہ سینکشنز یا اقتصادی پابندیاں یا اقتصادی ناکہ بندی کیوں کی جاتی ہے؟ جب کوئی ملک امریکہ کی ڈکٹیشن کو قبول نہیں کرتا, میں مثال دیتا ہوں اسلامی جمہوریہ ایران کی. اسلام میں اسلامی جمہوریہ ایران یعنی 1979 میں جب انقلاب آیا اور انقلاب کے بعد ایران نے امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات کی بات کی, تو امریکہ نے بجائے یہ کہ ایک برابری کی سطح پہ ایران اور انقلاب اسلامی کے ساتھ ڈیل کرتا, اس نے وہی روش کے جو وہ شاہ کے دور میں رکھی ہوئی تھی اس نے, یا باقی ممالک کے بارے میں جو اس روش تھی اس نے اسی کو جاری رکھا, اور اس نے اپنے سفارت خانے میں انہی سرگرمیوں کو, انہی ایکٹیویٹیز کو, یا دوسرے لفظوں میں اسی جاسوسی کی کاروائیوں کو جو ہے وہ جاری رکھا, جس کا ایک رد عمل سامنے آیا اور ایران میں اسٹوڈنٹس نے جا کے اس سفارت خانے پہ قبضہ کیا, اس سفارت خانے کے اندر سے ایسی دستاویزات برآمد ہوئیں کہ جس سے واضح طور پہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایران کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ سفارت خانہ نہیں ہے بلکہ ایک جاسوسی کے اڈے میں بدل چکا ہے, اور اس جاسوسی کے اڈے میں بدلنے کی وجہ سے صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ اس پورے انقلاب کے مخالف ہے. اب ایرانی اسٹوڈنٹس نے جب اس کو قبضہ کر لیا تو اس قبضے کو بہانہ بنا کر بنیادی طور پہ امریکہ نے وہاں سے اقتصادی ناکہ بندی کا آغاز کیا, اور امریکی اس وقت کے پریزیڈنٹ کو شاید یہی غلط فہمی یا خوش فہمی تھی کہ وہ اقتصادی ناکہ بندی کے ذریعے سے ایران کو مجبور کر دے گا کہ وہ ایک بار پھر امریکہ کی کالونی بن جائے, اور اسی طرح وہ ایران بن جائے جیسے شاہ کے دور میں تھا, اور اسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے, اسی طرح اسلامی موومنٹ کی حمایت چھوڑ دے, اسی طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا ایک پولیس مین کے طور پہ لے آئے. لیکن ظاہر ہے ایران کے اسلامی انقلاب کی یہ پالیسی نہیں تھی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ان نظریات کے 100% خلاف تھی, لہذا ایک ریئیکشن آنا تھا. اس ریئیکشن میں کیا کیا, انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگائیں, اور وہ اقتصادی پابندیاں ابھی تک مختلف مراحل میں آ کے اس وقت جو سیکنڈری سینکشنز کے عنوان سے جو پابندیاں ہیں وہ اتنی شدید پابندیاں ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں, زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں, میڈیسن ہیں, ان کو بھی جو ہے امپورٹ نہیں کر سکتا. جہاں کہیں پہ بھی امریکہ کا بس چلتا ہے اس بینکنگ سسٹم کے اندر, جو عالمی تجارت کے اندر امریکہ کے اس بینکنگ کے سسٹم کا جو عمل دخل ہے, اور جو ایل سیز جس کو کہتے ہیں, وہ ایل سیز نہیں کھل سکتی جب تک کہ امریکی سینٹرل بینک اس میں جو ہے وہ دخیل نہ ہو. تو اب ایران یعنی پابندیوں کی حالت یہ ہے کہ کہاں یہ ہے کہ یہ پابندیاں چلیں, بھی آپ اصلوں کی اس پہ پابندی لگا دیں یا آپ کسی اور ٹیکنالوجی پہ پابندی لگا دیں, آپ نے پابندیوں کی سطح اس حد تک ٹائٹ کر دی ہے کہ اب آپ لائف سیونگ ڈرگز بھی جو ہے وہ نہیں منگوا سکتے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کا جو اجلاس اور ہیومن رائٹس کمیشن میں جو خصوصی رپورٹر نے جو بات کی ہے, اس نے بھی اپنی گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب جب کہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, تو اس دور میں تو کم از کم امریکہ کو ان ممالک کے خلاف جن میں وینزویلا بھی شامل ہے, شام بھی شامل ہے, ایران بھی شامل ہے, شمالی کوریا بھی شامل ہے, اور بھی بعض ایسے ممالک ہیں, تو ان کے خلاف اس کو کم از کم ان ایام میں تو میڈیسن کے عنوان سے یا اس شعبے کے عنوان سے جو ہے وہ اپنی سینکشن کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اسی ڈٹائی کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ سختی کے ساتھ جو ہے وہ ان پابندیوں پہ عمل درآمد کر رہا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اوپنلی اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں میکسیمم پریشر, زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کے ایران کو مجبور کر دوں گا, ایرانی حکومت کو, انقلابی شخصیات کو, کہ وہ گھٹنے ٹیک دیں گی اور ہم ایسی پابندیاں عائد کریں گے کہ ایران کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اور میکسیمم پریشر کے تحت جو ہے وہ ایران مجبور ہو جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ تو چلے گئے اپنے, ان کا تو بوریا بستر سمیٹا گیا. جو بائیڈن جب آئے تو انہوں نے بھی اپنی الیکشن کمپین کے درمیان یہ باتیں ضرور کی تھیں کہ وہ اس طرح کی پالیسیوں کے قائل نہیں ہے, لیکن ابھی ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسیاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. جو بائیڈن کے دور میں بھی سینکشن اسی طرح باقی ممالک پہ بھی عائد ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران پر بھی عائد ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کے اندر یونائیٹڈ نیشن کا یہ اقدام ایک قابل تحسین ہے، خوش آئند ہے، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ زبانی کلامی اور ایک قرارداد کی صورت میں نہیں رہنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشن عملی طور پہ ان سینکشنز کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ خود یونائیٹڈ نیشن نے اپنے اس بیانیے میں کہا ہے کہ سینکشنز کا اس طرح برقرار رہنا اور بالخصوص موجودہ اس کرونا وائرس اور کرونا وبا کی صورت میں، یہ خود یونائیٹڈ نیشن کے اقتدار اعلیٰ کو کمزور کر رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کی توجہ یا خواہش یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشن آئے، اس پہ عمل کرے، لیکن یونائیٹڈ نیشن کی بات امریکہ نہیں مانتا۔ تو بہرحال یہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے، یونائیٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی ہے اور ان کے جو اسپیشل رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ جو اقدام سامنے آیا، تو اس سے امریکہ کا چہرہ مزید دنیا کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو ہیومن رائٹس کی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن خود امریکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا مخالف ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس سیاسی گفتگو کا۔ آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔